عزیز بھائیوں، یہ سورہ نساء کی آیت 11 ہے اور 12 آیت بھی اس کے ساتھ ہے، آج کے سبق کے ساتھ ہے. تو یہ دو آیتیں مل کے پورا اسلام کا قانون وراثت جو ہے اس پہ مشتمل ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کے اندر دونوں آیات کے آج جو الفاظ ہیں ان پہ بھی غور کریں گے، ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اور یہ سورت کا پہلا حصہ ہے جو امت مسلمہ کو خطاب جس میں کیا گیا ہے. امت مسلمہ کی تاسیس ہو چکی ہے اور ایک بنیادی اسلامی سوسائٹی وجود میں آ چکی ہے مدینہ کے اندر، اب جس میں احکام شریعت اتارے جا رہے ہیں، اور ایک باقاعدہ طور پر ایک امت، ایک ریاست کی تشکیل ہونے جا رہی ہے. اور اس ریاست کی تشکیل کے دوران جو مختلف مراحل ہیں، جیسے آئلی اور خاندانی نظام ہے، اور پھر سوسائٹی کے مختلف طبقے ہیں، ان کے حقوق کے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور واضح احکامات دیے گئے ہیں، تاکہ اس سوسائٹی کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے نہ رہیں، اور ایک دوسرے کو حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے نبردازماں نہ ہوں، اور اس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ایک بالکل امن کسی کیفیت ہو، تاکہ بڑے جو وسیع تر مفاد میں، امت کے مفاد میں، یا جو امت کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے وہ کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو سکے. آپ امیجن کریں کہ اگر بعض لوگ ان کی اہمیت کو جو ہے وہ ثانوی حیثیت دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے ایک وسیع تر جو نظام ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسلام کے اقتصادی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ اسلام کے جو معاشی اور سماجی نظام ہے اور معاشرتی نظام ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگ دست و گریباں ہوں، لوگ جو ہے اندرونی امن قائم نہ ہو، اور لوگ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف جائے، ایک گروہ دوسرے کے گروہ کے خلاف، چاہے یہ مذہبی بنیاد پہ وجود میں آئے ہوں، یا نسلی بنیاد پہ آئے ہوں، یا لسانی بنیاد پہ یہ گروہ وجود میں آئے ہوں، اگر ایک دوسرے سے نبردازما ہوں گے تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکیں گے، اپنے آپ کو دشمنوں سے نہیں بچا سکیں گے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ کام لگایا ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اسلام حقوق کے بارے میں بہت ہی زیادہ غیر معمولی طور پر زیادہ زور دیتا ہے کہ کسی کے حقوق کسی صورت کے اندر غصب نہ ہو، اور کوئی ان پہ قبضہ نہ کرے، اور کوئی ان پہ حقوق کے دوسروں کے حقوق کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے اس زمرے کے اندر زیادہ تر جو ایسی حقوق کے غصب کو کبیرہ گناہوں میں سے جو ہے شمار کیا گیا ہے. تو یہ اس کی جو حکمت ہے ان مضامین کی، اور باقی مضامین جو بیان ہوئے ہیں سورت کے اندر انشاءاللہ جیسے جیسے ان کے مواقع ہم پہنچیں گے ہم ان پہ بات جو ہو کرتے رہیں گے. اب اس سبق کے اندر جو ہے وہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اب اس سبق یہ جو ہے آج کا ہے، یہ 11 اور 12 آیات پہ مشتمل ہے سورہ نساء کی، اور یہ اسلام کے قانون وراثت، لا آف انہیریٹنس کی اس کی کافی تفصیل دی گئی ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ اس کی تفصیل غیر معمولی تفصیل، اور آپ دیکھیں کہ فریکشنز کے جو حصے ہیں وہ بھی اس لیے بتا دی گئے کہ حقوق سب کے متعین ہو جائیں، اور معاشرے کے اندر کوئی کسی ظلم کا شائبہ نہ ہو، کسی کے حقوق غصب نہ ہوں، اور یہ جو نزاع اور مخاصمت اور یہ جھگڑوں کے دروازے جو ہے وہ بالکل بند ہو جائیں. ایک اور خاص بات بھی ان کو نوٹ کر لیں، ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ قرار دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملے میں ارشاد فرمائے ہیں، جو باتیں احکامات ارشاد، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ان کو جو کراس کرے گا، ان کی جو پابندی نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ پھر ان کی خلاف ورزی کی سزا جو ہے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو وہ صاف طور پر بتا دیا. پھر اس سبق میں، اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ایک دو باتیں اور نوٹ کر لیں آپ کہ اس صورت کے اندر، اس سبق کے اندر خاص طور پر یہ جو آیت 11 اور 12 میں ضمائر جو ہے بہت سارے ان کا ذکر ہوا ہے. ضمائر آپ ان کو پتہ ہے، آپ کو پروناؤنس کہتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص کا نام کوئی احمد یا خالد اگر کوئی ہو، اور پھر جو ہے باقی جو ٹیکسٹ ہوتی ہے یا آپ جو اسکرپٹ ہے، تو اس کے اندر پھر اس کو ہم ہر دفعہ جو خالد یا احمد نہیں کہیں گے بلکہ اس کے کہیں گے. تو یہ جو ہے آپ ضرور ان پہ توجہ رکھیں کہ جب یہ آئے گا کہ وہ، تو آپ اس پہ آپ جو ہے وہ توجہ کریں، اور اس پہ تھوڑی سی جو ہے غور و فکر کریں کہ یہ وہ سے کون مراد ہے، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی، ان سے کیا مراد ہے، اس کی کون سے کون مراد ہے. تو یہ جو ضمائر ہے یہ اگرچہ یہ بڑی جو قانونی لحاظ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور قرآن میں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ان کی بڑی اہمیت ہے، تو یہاں پہ ان کی طرف جو خاص طور پہ انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے، ان کی وضاحت کرتے رہیں گے. لیکن آپ اس پہ توجہ دیں کہ اگر آپ ضمائر پہ توجہ نہیں دیں گے، ضمائر کو نہیں جانیں گے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو وہ کا ذکر ہوا ہے یہ وہ کون ہے، یہ اس کی جو ہوا ہے یہ اس کی کون ہے، تو پھر جو ہے وہ باقی باتیں ساری کی ساری یہ ریلیونٹ ہو جائیں گی. اچھا ان کے حصے کی بات آ رہی ہے، ان سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، یا وہ آبجیکٹ ہے یا مفعول ہے یا فاعل ہے، جو بھی اس کے ساتھ جو ہے جو ساتھ چیزیں وابستہ ہیں وہ ساری ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. لہٰذا لازمی طور پر جانے کی یہ ضمائر کو مونس کے سیگے میں بہت سارے استعمال ہوئے، کیونکہ عورتوں کی بات، عورتوں کے حقوق کی، عورتوں کے جو حق ہے، حصے ہیں جو، ان کی بات بہت زیادہ کی گئی ہے. تثنیہ کی سیگے ڈول کے، دو عورتوں دو مردوں کے، اس طرح کی بات ہے، بہت سارے ہیں ڈول، ان کو تثنیہ مثنیٰ کہتے ہیں. اور جمع پلورل کی سیگے بھی کثرت سے استعمال ہوئی ہے. تو ان کو جانے، ان کے مفہوم کو جانے، ان کو پہچانے، یہاں پہ ان کو پہچان کے آپ قرآن میں دوسرے مقامات کے اوپر بھی آپ ان کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں. یہ خاص طور پر یہ ضروری ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے، سب سے اہم بات ہے وہ، کہ اگر آپ جب آج ان شاء اللہ تعالی ہم ان سے بہت سارے احکامات سے واقف ہو جائیں گے، قرآن کے قانون وراثت کے اہم جو چیزیں چیزیں نکات ہیں ان سے واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو پھر یہ جو احکام اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وراثت کے ضمن میں، اور پھر فرمایا کہ حدود اللہ کی حدود ہے، پھر فرمایا کہ یہ فرض ہیں تمہارے لیے، یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ میں سفارشات نہیں ہے، تو یہ فرائض جو ہیں یہ پھر اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اس کا اطلاق کریں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں کہ جو ہے یہ میں انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اوپر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کروں. اچھا ایک بات میں آپ کو خاص طور پہ پھر بتا دوں کہ ہم جو مرد حضرات خاص طور پر اس عمر کے اس حصے کے اندر ہیں، مثلا 30 40 50 60 کے اس کے اندر ہیں جو، تو یہ جو وراثت کے معاملات ہیں یہ ان سے متعلق ہیں. مطلب یہ جو اگر وراثت کی ذمہ داریوں میں اگر کہوں زیادہ بہتر انداز میں، تو یہ ان کے اوپر آتی ہے، یہ بہنوں کے اوپر ظاہر یہ ذمہ داری نہیں ہے، ماؤں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو میں اور آپ جو ہم اس وقت جہاں پہ موجود ہیں، جہاں جو میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم جو ہے اس کے مخاطبین ہیں. ہمارے والد نے جو ہے ہماری پھوپھیوں کو اس سے دینے تھے، ہم نے اپنی بہنوں کو اس سے دینے. اب اگر دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا والد جو انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی جو حصے جو وراثت کے آگے تقسیم ہوں گے، اس کے اندر جو عدم توازن ہوگا یا کسی کا حق مارا جائے گا، تو وہ والد ذمہ دار نہیں ہے جو والد جو چلا گیا ہے، بلکہ وہ بھائی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس وراثت کو تقسیم کیا ہے اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، یا کسی اور کو حصہ مار دیا ہے، یہ حصہ نہیں کسی کو پہنچایا، تو یہ وہ ذمہ. لہٰذا یہ جان لینا چاہیے کہ وراثت کی ذمہ داری جو ہے یہ میری اور آپ کی ہیں، اور جب بھی ہم میں سے کسی کے پاس ایسا اگر موقع آئے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو ہمارے جو ہے سروں کے اوپر اور ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ تادیر جو ہے وہ حیات رکھے انہیں، لیکن اگر کسی، چونکہ موت لازمی طور پہ آنی ہے، ہر ایک نے جو ہے وہ زندگی موت کو کا مزہ چکھنا ہے، تو جب کبھی ایسا موقع آئے تو آپ خاص طور پر یہ کام جو ہے آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر بالکل شریعت کے مطابق جن جن کے حقوق ہیں، اپنی والدہ کے اور بہنوں کے اور بھائیوں کے اور دیگر رشتے داروں کے جن جن کے حقوق جو ہے یہ حصے بنتے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں، ورنہ عند اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جواب دے ہوں گے، اور اس کی خلاف ورزی پہ آپ جو ہے آپ سے باز پرس ہوگی، آپ کے والد سے باز پرس نہ ہوگی. تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے، سب سے اہم بات ہے، اور آج سے آپ تہیہ کر لیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، میرے حصے میں کچھ آتا ہے یا میرے حصے میں کچھ نہیں آتا، تھوڑا سا آتا ہے یا کچھ نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اپنی جو ہے جیسے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے، جیسے یہاں پہ قرآن نے جو ہے بیان فرمایا، جیسے اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اس کو جو ہے وہ فرض ٹھہرایا ہے اور جو ہے احکامات دیے، میں اسی طریقے سے اس کو جو ہے لاگو کروں گا. عزیز بھائی، یہ تھوڑی سی یہ تمہید تھی، لیکن یہ بہت ضروری تھی، اس لیے کہ اگر ہم محض جو ہے وہ معنی جان لیں قرآن کے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو ہے وہ اس کو اطلاق اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر اور اپنے معاشرے کے اندر اس کے اطلاق کرنے کی نوبت نہ آئے، تو میں کہتا ہوں آج کل تو یہ فرض کے درجے میں جس طریقے سے اس پہ اسے جو ہے نگلیجنس ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے. سبق کیا, سبق کی طرف آتے ہیں. یوسی کم اللہ, یوسی, یوسی جو ہے وصیت سے ہے. یہ اوسا, یہ باب افعال ہے, چوتھی فارم جو ہوتی ہے ورب کی. اوسا یوسی عیسان, وصیت کرنا, نصیحت کرنا, حکم دینا, یہ سارے معنوں کے اندر آتے ہیں. صرف ایک تو یوسی وہ حکم دیتا ہے, کون؟ ملا آگے ہے, کم اللہ تم کو, اللہ تم کو اللہ حکم دیتا ہے. اچھا یہ جان لینا چاہیے کہ وصیت اردو میں اس کا ایک مفہوم جو ہوتا ہے عام طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے, یہ جسے ہم مشہور ہے معروف ہے, وہ یہ کہ جو شخص موت کے وقت جو خاص طور پہ نصیحت کرتا ہے کہ میرے مال کو ادھر ادھر ایسے کر دیا جائے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں اس کا جو مفہوم ہے وہ اہتمام اور تاکید سے کوئی بات کسی کو نصیحت کرنا, یہ وصیت کہلاتا ہے, چاہے یہ موت کے وقت ہو یا موت سے پہلے ہو, جو بھی بات تاکید کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور بڑے زور دے کر کہی جائے. تو چونکہ جو ہے موت کے وقت جو بات کہی جاتی ہے ظاہر اس کو ہم اس کی تاکید اور اہمیت ہوتی ہے, اس لیے پھر ہمارے ہاں وہ وصیت کے نام سے مشہور ہو گیا. لیکن یہ اس کا جو ہے تھوڑا سا ایک فرق ہے. فی اولادکم, تمہاری اولاد میں, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر کے تمہاری اولاد, یعنی اولاد کے بارے میں, یہ ظاہر ہے یہ بات نون ہے. لذکر, لمز لی کے لیے, ذکر جو ہے یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ میل سے مراد ہوتا ہے, مرد مراد ہوتا ہے, اور جو ہے اس کا جو اپوزٹ یا اس کا جو متضاد ہے مؤنث جو ہوتا ہے وہ انسا, مؤنث عورت سے مراد لی جاتی ہے. مثلو, مثل جو ہے مانند ہوتا ہے, مثال. حظ جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں, حظ جو ہے حصے کے لیے جو ہے لفظ آتا ہے. تو مثلو حظ انسین, دو جو ہے حظ حصہ, انسین دو عورتیں, دو مؤنث. اچھا یہ جو انسا ایک عورت, انسجین دو عورت, تو یہ انسا کا آپ دیکھ لیں تثنیہ ہے, ڈول ہے. یہ جو ہے یہ انسا اس کا بعد الف نون سا ہے, اس کو جو ہے اس لیے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے اندر, اسی فقرے کے اندر جو ہے دو لفظ ایک جیسے قریب قریب کے آ رہے ہیں, تو ان کو آپ اچھی طرح فرق سے جان لیں. تو دو مؤنث کے حصے کی مانند ہے, ایک مرد کا ذکر, ایک مرد کا حصہ. فائن پس ان, اگر کننا ہو, نساء عورت, اگر ہوں کچھ عورتیں, نساء جو نساء جمع جمع کے لیے صیغہ ہوتا ہے ہمیشہ, اگر ہوں کچھ عورتیں زیادہ عورتیں, فوق اوپر یہ زیادہ, فوقسنتین آگے دیکھیں اوپر ہے انسین, یہاں پہ ہے فوقسنتین اسنتین ہے, تو یہ قریب قریب ایک جیسے لگتے ہیں لیکن یہ دو ایک جیسے لفظ نہیں ہیں, یہ بالکل الگ لفظ ہیں. یا فوق میں نا اوپر ہوتا ہے یا زیادہ, تو کوئی بھی چیز جیسے دو سے مثلا اگر اوپر ہے تو وہ فوق, پھر اس سے فوق, اس لیے فوق کہلاتی ہے. فوق مطلب کسی چیز کے اوپر ابو بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ٹو اینڈ ابو, تو اس سے جیسے ہوتا ہے اگر دو سے اوپر کوئی چیز ہو. اچھا یہ جو لفظ ہے یہ سا نون یا ہے, سنا سنوی جو دورہ ہوتا ہے, کوئی چیز جو دوری سیکنڈری جسے کہتے ہیں, اگر کوئی چیز جو ہے دوری کر دی جائے تو وہ پھر اس جو ہے. اور یہ جیسے اثنان ہوتا ہے, جو واحد کے بعد جو لفظ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, واحد سنگل, اثنان دو, یا اثنین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. تو مؤنث کے لیے تثنیہ کا یہ صیغہ ہے اثنان سے یا اثنین سے, اثنتین یہ مؤنث کا صیغہ ہے, مؤنث کے لیے دو کا صیغہ, یعنی دو مؤنثیں دو عورتیں, تو اس سے یہ مراد ہے. تو اوپر جو لکھا تھا وہ تھا انث ایک, یعنی اس کا مادہ, اس کا مطلب ہی ہے کہ عورت, اور یہاں پہ یہ ہے دو یعنی جو دو ہوتے ٹو اس کے لیے ہے, لیکن یہ مؤنث کے لیے آپ کو پتا ہے کہ دو کا لفظ الگ ہوتا ہے, مذکر کے لیے الگ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ویسے تو اثنان تھا, فوق اثنان جو ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ جو ہے دو کے لیے تو اس لیے فوقسنتین اس لیے استعمال ہوا. فلہن تو ان کے لیے ہے, بس ان کے لیے ہن. اچھا اب یہ دیکھیں پھر یہ جو جس میں نے کہا یہ فیمینن کا صیغہ ہے, ہن فلا پس ان لا لمز لا کے لیے ان کے لیے ہے, ہن ان عورتوں کے لیے ہے, یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے دو سے زیادہ عورتوں کے لیے. سولہ تھا तरक, सोलस जो है तीसरा हिस्सा मा तरक, जो भी तरके में छोड़ा, जो भी छोड़ा गया तो उनके लिए तीसरा हिस्सा। वह इन कानत वाहिदतन। अच्छा ये जान ले कि इनको इंशाल्लाह थोड़े से बाद में देखेंगे, ये तवील आयत है और इसमें हिस्से बयान किए गए हैं। जाहिर आप पहले अल्फाज को यहाँ पे अच्छी तरह जान लें और फिर जब हिस्सों की बात आती है तो फिर हम उस पर थोड़े बाद में जाएंगे। वह इन कानत, अच्छा ये कानत और काना, अगर मर्द होता तो काना होता, औरत है तो कानत आया है। वह इन कानत, और अगर हो वाहिदतन तो जाहिर औरत, अगर वाहिद एक हो औरत वो मुअन्नस, वाहिद अगर मर्द होता तो वाहिद आता, तो औरत आई है तो और मुअन्नस है तो वाहिदतन आया है। फलहा तो उसके लिए निस्फ, तो उसके लिए आधा है। वाले अबवैहि वाले और लम्ज़े ली के लिए, अबवै वालदैन ही उसके और उसके माँ बाप के लिए, ये जो अबवै है ये अबवैन होना चाहिए था, असल में ये था भी अबवैन ही था, लेकिन बाद में जो पोजेसिव ये जो इजाफत की हा लगी है अबवै ही, ये जो ही है इसके लिए फिर अगर ये आ जाए तो फिर नून जो होता है वो गिर जाता है जो इसकी जगह पे होता है। दोनों ये इकट्ठे नहीं हो सकते, अबवैने हे नहीं हो सकता। तो हम इसको फिर पता चल जाता है हमें कि यहाँ पे असल में ये अबवैन था और नून जो है वो उसका जो है वो गिर गया है। तकनीक है लिकुल वाहिदिन उसके माँ बाप के लिए, हर एक लिकुल वाहिदिन हर एक के लिए उनमें से वालदेन के लिए, मिनहुमा उनमें दोनों के लिए, मिनहुमा असुदुस छठा, तो छठा हिस्सा है। अच्छा ये जो पहले आया है जो है सुलुस आया है, फिर सुदुस आया है, फिर रुबो आएगा, तो इनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं ना। एक तो वैसे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये जो काउंट होती है, और फिर जो है इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, ये जो ऑर्डर्स बताने के लिए, तरतीब बताने के लिए, हिस्से बताने के लिए आता है। तो ये इंशाल्लाह जो कुरान में ये आए हैं इसके इजाफी मवाद में इस पे एक स्लाइड इंशाल्लाह शामिल होगी, ताकि आप जान लें कि ये जो कुरान में ऑर्डिनल नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं और क्या है उनका मतलब। उन दोनों के लिए, उन दोनों में से छठा हिस्सा है उनके लिए, मिम्मा तरह का जो भी उसने उसने छोड़ा, यानी मरने वाले ने। तरका हम उसको, ये तरका ये फेल है जो है, और तरका जो है नाउन भी होता है, तरका हम कहते हैं जो भी माल छोड़ा गया है वो तरका, उसको उर्दू में तरका इस्तेमाल उसके लिए इस्तेमाल होता है। वह इनकान लहू, इनकान और अगर हो लहू उसका वलदुन कोई लड़का कोई औलाद। अच्छा ये जो वलद है ये औलाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, चाहे बेटा हो बेटी हो और जो बच्चा हो कोई भी औलाद, तो फिर उस मानों में ये औलाद के लिए भी इस्तेमाल होता है। फइन लम पास अगर ना हो, अच्छा ये देखें ये दोनों एक बात इकट्ठी हो गई है। अच्छा ये जो पूरा ऊपर गया ना कि अगर हो एक मुअन्नस उसके लिए आधा और उस माँ बाप के लिए हारे के लिए उनमें से छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा अगर उसकी कोई औलाद हो। अच्छा ये सारे का सारा जो है ये एक जो जो आप कह लें पैसेज है, फिर आगे जो है वो पैसेज शुरू हो रहा है फइन लम पास अगर ना हो उसका जो कुल्लहू वलदुन उसका कोई वलद बेटा औलाद। अब ये दूसरी अपोजिट कंडीशन है, अगर उसकी औलाद होगी तो ये हिस्सा होगा और अगर उसकी औलाद नहीं होगी तो फिर ये हिस्सा होगा। फरमाया वरासा हूं और उसके वारिस हूं अबवाह हो उसके माँ बाप। अच्छा ये भी आप देखें कि अबवाह हो अबवान था, जाहिर अबवान भी जो है वही जो है माँ बाप, अब जो तस्निया का सीगा है अबवान जो है दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो अबवान कहलाते हैं। सो अब से अब एक हो गया अबवान दो हो गए, तो उसका भी हु जो है की वजह से फिर नून जो है वो गिर गई है। तो ये असल में लफ्ज जो अबवान था जस्ट आपके आइडेंटिफाई आप इसको आइडेंटिफाई कर लें। फले उम्मे सुलुस तो उसके लिए उसकी फले उम्मे फले पा पस लम्जे ली के लिए उम्मो माँ सुलुस तो उनकी माँ के लिए है एक तिहाई। इन कान लहू पस अगर हो हूं उसके इख्वतुन इख्वतुन भाई बहन, ये सारे अल्फाज वो हैं जो तकरीबन उर्दू में सारे इस्तेमाल होते हैं, कोई ऐसा लफ्ज अगर आ गया जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह उस पर हम फले उम्मे सुलुस। अब ये बिल्कुल वही लफ्ज बार बार रिपीट हो रहे हैं चूंकि ये विरासत का अहकाम है, तो उनमें वही फले उम्मे तो उसकी माँ के लिए है, फिर सुदुस छठा हिस्सा, यानी अगर उसका वारिस उसकी कोई औलाद ना हो तो माँ को मिलेगा तिहाई हिस्सा, और अगर उसके बहन भाई हूं जो जो फौत हुआ है तो अच्छा ये उसके से मुराद फिर यहाँ पे वही है शख्स जिसकी विरासत तकसीम हो रही है, फले सदस तो उसके लिए छठा हिस्सा। मिम बाद वसीयत, इसके बाद के वसीयत, इसके बाद की वसीयत, बस ये इसका तर्जमा है, इन वसीयत के बाद है, इन कौन सी वसीयत जो मरने वाला कर रहा है उसकी वसीयत पूरी करने के बाद, यूसी बेहा उसने वसीयत की हो जिसकी, यूसी उसने वसीयत की बेहा जिसकी, यानी मरने वाले ने जिस चीज की वसीयत की वो वसीयत पूरी करने के बाद, औ दैन या कर्ज के बाद, ये जो कर्ज है मरने वाले के ऊपर कोई कर्ज है अगर वो कर्ज की अदायगी के बाद, यानी जो भी हिस्से बनाए जाएंगे और विरासत तकसीम होगी, तरका तकसीम होगा, जायदाद तकसीम होगी, वो इन दो चीजों के बाद होगी। जो है वो पहले ही चीज बताई गई है कि उसके जो है वसीयत पूरी करने के बाद, मैं बाद वसीयत यूसी ब्या, और दूसरी औदैन या फिर कर्ज की अदायगी के बाद। अच्छा देखेंगे कुरान में पहले वसीयत का जिक्र है बाद में दैन का जिक्र है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैन को मुकदम रखा है, कर्जे को मुकदम रखा है, पहले कर्ज उतारा जाएगा और फिर वसीयत पूरी की जाएगी और फिर तरका तकसीम होगा, ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है, और ये उम्मत में बिल्कुल जो है ये मुत्तफ़िकुन अलैह है, इसके ऊपर कोई जो है वो सहाबा इकराम से के जमाने से इसके कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा ये जो देन है ये कर्ज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको पता है कि कर्ज भी जो है वो इस्तेमाल, कर्ज भी खुद अरबी लफ्ज है और कुरानी लफ्ज है, तो देन जो है वो कर्ज होता है जिसकी अदायगी की मुद्दत मुकर्रर हो, और अगर ये मुद्दत मुकर्रर ना हो तो फिर ये कर्ज कहलाता है। और एक आखिर में बाद में एक स्लाइड है जिसमें देन और कर्ज का जो फर्क है वो तफसीलन बताया गया है। ये कर्ज ये जाहिर है, ये हुक्म दिया गया कि माँ का हिस्सा अगर औलाद हो तो ये होगा, अगर औलाद ना हो तो ये होगा, वसीयत और कर्ज जो है पूरी करने के बाद। आप अगली बात बताइए, आबाओकुम अबनाओकुम, आबाओकुम तुम्हारे माँ बाप, व अबनाओकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरून तदरी अदरा इदराक जो होता है, तदरी जो है जानना, दरा यदरी दरायतन, ये दरायतन से दरा से है, सो जानना नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते, अज्जुहुम अज्जुहुम कौन उनमें से अकरब हो, उनमें से ज्यादा करीब है, कौन उनमें से ज्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफन तुम्हारे नफे के लिए, तुम्हारे नफे के लिहाज से कौन उनमें से करीब है, यानी ये जो अल्लाह ताला ने हुकूक ये हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, अगर ये तुम्हारे माँ बाप पे और तुम्हारे बेटों पे ये छोड़ दिए जाते ये हिस्से कि वो तकसीम करें, तो उन्हें मालूम नहीं था कि कौन ज्यादा तुम्हारे लिए नफे के लिहाज से तुम्हारे लिए करीब है, यानी तुम्हें तो ये हिस्से देने के बाद से उन्हें नहीं पता था, लेकिन ये अल्लाह ने आप जो है तुम्हें हिस्से मुकर्रर फरमा दिए, फरीज़तम मिन अल्लाह, इनके बारे में जान लो, ये इसके बाद ये इसका जो है टैग है इसका, और ये इसका जो है आप कह लें कि इसको उनवान दिया गया, ये जो अहकाम फरीज़तुम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज होते हुए, इन अल्लाह काना बेशक अल्लाह ताला है, अलीमन खूब जानने वाला, अच्छा जानने वाला, हर तरीके से जानने वाला, और हकीम बड़ी हिकमत वाला है, उसकी हिकमत बालगा जो है वो जो है मुहित है हर चीज के ऊपर, जो है ये उसके फैसलों के अंदर बड़ी हिकमत होती है। साथी को तर्जुमा पढ़ दे इसका,
तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, अगर मैयत की वारिस दो से ज्यादा लड़कियां हों तो उन्हें तरके का दो तिहाई दिया जाए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाए, और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएं जब वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बालिहाज नफा तुमसे करीब तर है, ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों का जानने वाला है।
जज़ाकुमुल्लाह, رزیز بھائیوں اور بہنوں, آپ دیکھیں کہ یہ جو ترکے کی تفصیل ہے تھوڑی سی بتا دی گئی ہے. اب تھوڑی دیر میں ہم جو ہے اس کو دو تین عنوانات ہیں ان کے کہ کس کس کے حصے مقرر کیے, ابھی وہ عنوانات کے حساب سے انشاءاللہ اس کو بریک ڈاؤن کرتے تھے, تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے کے اندر. ابھی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ آپ کے سامنے ہے ترجمہ اس وقت, اور جو ہے یہ ترکے کی تقسیم کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے, ان میں سے تو کوئی جو اس پہ جو نہ فقہ کی مطلب اضافی فقہ کی ضرورت ہے اور نہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اور نہ اس پہ مزید کچھ جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ سامنے ساری چیزیں ہیں تو آپ کو ان میں سے کس چیز کی سمجھ جو چاہیں گے کہ اس پہ بات کی جائے, یا اس پہ یہ زیادہ اہم بات ہے, یہ جو آج کل کے زمانے کے اندر جو آپ کو جن ٹاپک سے جن باتوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے اس پورے سامنے میں, تو کون سی ایسی بات ہوگی اس میں سے جو آپ چاہیں گے کہ اس پہ جو ہے وہ بات کی جائے؟ دو رائے اگر آ جائیں تو جو ہے اس میں آسانی ہو جائے.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی
جی ڈاکٹر صاحب, یہ اگر مکس ہو جائے کہ جس کے اندر یعنی میل فیمیل اولاد میں لڑکا اور لڑکیاں اور اسی طریقے سے والدہ, تو یہ تینوں جو ہیں حیات ہوں, تو میرا خیال ہے یہ ایک اس میں پھر ہر چیز کور ہو جاتی ہے.
نہیں, میں اور طرف جانا چاہوں. دیکھیں, حصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے, یہ بالکل فرسٹ لائن پہلی فرسٹ آرڈر کے حصے جو ہے بتا دیے گئے. سیکنڈ آرڈر کے اور تھرڈ آرڈر کے جو حصے ہوتے ہیں وہ پھر فقہ کے اندر کور ہو جاتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں جو بات سامنے آ رہی ہے, آپ اپنے موجودہ حالات میں اور آپ اپنے رہن سہن کے اعتبار سے, آپ اپنے علم کے حساب سے, آپ جو چیز جاننا چاہیں گے اس میں سے کیا جاننا چاہیں گے, میں یہ سوال ہے. مطلب اس سامنے کی آیت سے
نہیں, یہ آیت تو ڈاکٹر صاحب ساری حصوں کے بارے میں ہی ہے, یعنی کہ کس کے کتنے حصے ہیں. تو جی تو اس میں مطلب اگر پھر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہے کہ کس کے کتنے حصے ہیں, یعنی پھر وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آیا کہ آپ کیا مطلب کیا ہم سوال کریں.
ایک سوال یہاں پہ, ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے حصے زیادہ اور کم کیوں ہیں؟
ہاں بالکل صحیح, ایک بالکل ایگزیکٹلی یہ سوال اٹھ سکتا ہے اتنے سے کیوں ہیں. میں ہم اس پہ اس کو اس حوالے سے میں اس لیے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر جو ہے اس قرآن کے اس پیسج کے اندر آپ بالکل اس کے ساتھ رہیں اور اس پہ غور کریں کہ کیا سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے اوپر, یہ کیا سمجھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ جو ہے جو قرآن جو اسلام کا جو لیونگ اسلام ہے جو اسلام کا نظام ہے اس کی آپ بات کریں, جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں پہ اسلام پہ سب سے زیادہ جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں, اور اورینٹلسٹ نے اور مغرب نے اس بات کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے یہاں پہ. کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کے بارے میں درجات کرتے ہیں کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے, تو یہ سب سے بڑا جو ہے اس وقت آپ کہہ لیں کہ اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر آپ اگر جو 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 تنقید ہوتی ہے اس حوالے سے ہوتی ہے کہ دیکھو جی عورتوں کو آدھا حصہ ہے, عورتوں کا عورتیں آدھی ہیں, عورتوں کو جو ہے وہ نصف قرار دے دیا گیا ہے, اور اس طریقے سے یہ اس میں جو ہے یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. تو میں نے سوچا کہ اس حصے کو ان شاء اللہ تعالیٰ آج جو ہے تھوڑا سا کور کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ پورے کا پورا یہ چار آیات جو ہیں, ساتویں آیت جو قرآن کی وہ اس کا انٹروڈکشن تھا پورے جو اسلام کے نظام میراث کا, اور یہ گیارہ اور بارہ اسلام کا نظام میراث ہے پورا لا آف انہیریٹنس ہے, اور پھر ایک آیت 176 بعد میں آئے گی وہ کلالہ کی مزید تشریح کے اوپر جو ہے وہ آئے گی. یہ چار آیات تو جو ہے پورے کا پورا قانون وراثت اس میں بیان کیا گیا ہے, اور اس کی تفصیلات کے اندر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں, مطلب سینکڑوں صفحات والی بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں, یعنی اتنی تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریہنسونیس کتنی ہے, اعجاز کیا ہے قرآن کا کہ چار آیات کے اندر پورا قانون وراثت جو ہے وہ, اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایات اور یہ قانون میں سفارشات نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور خصوصی تاکید کے ساتھ ہے. اور ان ہدایات میں جو اولین اور رسومی پہلی ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ورثاء کے حصوں میں ذکر لڑکی جو ہے وہ لڑکی کا اور لڑکے کا جو ہے مرد یعنی عورت کا حصہ ہے دونوں کا, اور دوسری بات فرمائی کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دو گنا ہے, یعنی عورت کا حصہ تقسیم وراثت کی اکائی ٹھہرا, ایک ریفرنس اور ایک حوالہ ہے, ٹھیک ہے, کہ عورت کا حصہ یہ ہے باقی حصے اس حصے کی نسبت سے طے ہوں گے, اور یہ جو ہے یعنی مرد کا حصہ جو ہوگا پھر عورت کے حصے سے ہوگا, ڈبل ہوگا جتنا ہوگا یا کم مجھے زیادہ ہوگا, وہ اس حوالے سے ہے. تو ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ عورت کا حصہ ہے, تو اس سے جو ہے ایک بات سامنے نکلتی ہے کہ عورت جو ہے کی تکریم اور یہ عورت کے وقار کی ایک اعلان بھی ہے, یعنی یہ کیا ریفرنس پوائنٹ ہے یہ جان لینی چاہیے. اور اس اسلوب اور تعبیر کی سے شاید یہ بھی اس طرف توجہ دینا مطلوب تھی کہ اس سے پہلے اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی ہر قسم کے حق سے اور میراث کے حق سے محروم کیا جاتا تھا جو بڑا ظلم تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرما کے عورت کے ذکر کا پہلے ذکر فرما کے کہ عورت کا یہ حصہ ہوگا, عورت کا حصہ ریفرنس ہے حوالہ ہے, تو یہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب اسلامی اصولوں کے بعد اور اسلامی قانون کے بعد اور اسلامی نظام عدل و جسٹس اور جو ہے یہ جو اسلامی نظام وراثت ہے یہ آ جانے کے بعد اب یہ ظلم مزید نہیں ہوگا. تو قرآن لیکن یہ جو قرآن کے جو یہ قانون وراثت ہے اس کا بالکل سطحی مطالعہ اور بالکل یہ سامنے کے الفاظ جو ہے کوئی اگر الفاظ بس پڑھ کے انہی سے کوئی جو ہے اگر فتویٰ دینا چاہے, یہ جو لوگ دیتے ہیں یہ جو مغرب علی مغرب ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں مرد کا حصہ جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا, عورت کا آدھا کر دیا, اسلام میں تو عورت آدھی ہے, تو یہ جو ہے حالانکہ یہ بات کہی حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ اصل میں جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اسلام کی حسن معاشرت اور حسن معیشت جو ہے اسلام کی اس کی حکمتوں پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہے. اب اس فکرے کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ جو اسلام کے قانون وراثت پہ جو تنقید ہوتی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح جو ہے خود نہیں سمجھا, اور مغرب اس پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, وہ علی مغرب جو ہزاروں سال سے عورت کو وراثت سے محروم کرتے چلے آئے ہیں وہ اسلام پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں, اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس قانون پر جو ہے مترز ہوتے ہیں, اور پھر اس میں وہ ہماری بہنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جنہوں نے اس کو سمجھنے کی جو ہے کوشش نہیں کی. تو تھوڑا سا آئیں اس پہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا باقی عورت کا حصہ آدھا ہونے کے باوجود جو ہے وہ دراصل تو اس سے زیادہ ہی ہے, اور مرد کا حصہ دو گنا ہونے کے باوجود عورت سے کم ہے, تو یہ بات ہے کیسے؟ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے اگر ہم کسی شخص کو 100 روپے دیں, مطلب 100 روپے, اور ایک شخص کو کہیں کہ دیکھو بھائی تمہیں میں 70 روپے دے رہا ہوں یا میں دے رہا ہوں, اور دوسرے کو کہیں کہ دیکھو بھائی تمہیں میں 30 روپے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور بظاہر آپ اس سے پوچھیں گے آپ کو کس نے جو ہے وہ زیادہ دیے, تو آپ کہیں گے کہ 70 والے کو زیادہ دیے, اور جو ہے وہ آپ جو ہے پھر آپ لوگوں سے کہ بھائی دیکھو کیا یہ انصاف ہے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ عدل نہیں ہے, لیکن آپ ساتھ یہ کنڈیشن لگا دیں کہ 70 روپے والے بھائی دیکھو یہ آپ نے گھر کا سارا خرچہ ان 70 روپے میں سے چلانا ہے, آپ نے بچوں کی فیس بھی دینی ہے, آپ نے گروسری بھی کرنی ہے, آپ نے اپنی والدہ والد اپنے بچوں سب کے جو ہے نا آپ نے اسی 70 روپے سے پورے کرنے, اور جس کو 30 روپے دیے ہیں آپ اسے کہیں بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ خود جو ہے اس کی ذمہ دار, یہ جو 70 روپے جس کو دیے گئے ہیں آپ کے خرچہ بھی یہ پورے کرے گا, اب آپ بتائیں فیصلہ کریں کہ کس کو جو ہے وہ زیادہ ملیں پیسے. تو یہ بالکل جو ہے نا ایسا معاملہ ہے اس کو سمجھا نہیں گیا, اسلام نے عورت کو معاش کی فکر سے بالکل آزاد کر دیا ہے, اس پہ شوہر بچوں خاندان کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, عورت چاہے بطور بیٹی ہو بیوی ہو ماں ہو بہن ہو کسی حیثیت میں بھی نہ اس پہ کمانا فرض ہے اور نہ کسی کی کفالت کرنا اس پر جو ہے وہ فرض ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت پر اس کا اپنا مالی بوجھ بھی نہیں ڈالا, اس کی اپنی جو بلاؤں گے اس کی اپنا جو خرچ ہے اس کے اپنا جو اس کا جو نانفقہ ہے وہ بھی جو ہے اس سے منسوب مرد رشتہ داروں پر فرض ہے, چاہے وہ والد ہے اگر وہ بیٹی کا باپ ہے تو وہ پورے کرے گا بیٹی کا, اگر وہ بیوی کا شوہر ہے تو وہ پورے کرے گا, اگر وہ والدہ کا جو ہے وہ بیٹا ہے تو وہ پورا کرے گا. تو پھر جو ہے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس جائیداد کا آدھے سے بھی کم حصہ ملتا عورت کو یا پھر نہ ہی ملتا, لیکن یہ رب کریم ہے جس نے عورت کو ہر رشتے کے ترکے میں سے کچھ نہ کچھ جو ایسا جو اس کو مختص کر دیا ہے, اور بیٹی ہے تو باپ, ماں ہے تو اولاد, بہن ہے تو بھائی, بیوی ہے تو شوہر, اگر وہ چھوڑ چلے گئے دنیا سے تو ان کے پیچھے پھر اس میں سے لازمی طور پر جو بھی عورت اس کے ساتھ منسلک ہے اس کو حصہ لازمی جو ہے وہ دیا ہے اس نے. اچھا اس پہ مزید جو ہے وہ آپ دیکھیں اس پہ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کو جو بھی وراثت سے حصہ ملے گا اس حصے میں سے کوئی اور دعوی دار نہ ہوگا، وہ جائیداد خالصتاً عورت کی اپنی ملکیت ہوگی، اور پھر اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی کوئی اور اٹھائے گا. اگر وہ بیوی ہے، مطلب ہے اگر وہ بیٹ وہ اگر ماں ہے مثلا، تو بیٹا جو اس کا شوہر فوت ہو گیا تو پیچھے اس کا بیٹا جو اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کی جو جائیداد اس کو مل گئی ہے اس کی کوئی نہیں لے سکے گا اسے جائیداد، نہ وہ جائیداد دینے کی قانون کسی کو مجاز ہے. تو عورت کا حق شوہر پر، پھر مہر کی صورت میں کہ مہر نے جو عورت اور عورت جب شادی ہوئی ہے تو شوہر نے پھر اس کو مہر ادا کرنا ہے. شادی کے بعد پھر اس کو نان نفقہ کی ذمہ داری بھی شوہر پر عائد ہوگی، اس کے سارے خرچے پورے ہو گئے. یعنی اس عورت کے پاس جو بھی پیسہ مال جو ہوگا وہ خرچ کرنے کی قانوناً کوئی جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی بچوں پر، بیوی، اپنے شوہر پر یا دوسرے گھر والوں پہ خرچ کرے. اسلام نے اس کو اس سے بالکل آزاد کر دیا ہے. تو یہ جو لبرٹی ہے، یہ صحیح معنوں میں لبرٹی ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے. یہ جو لبرلزم، جو لبر کے جو لوگ جو مطلب سلوگنز کیری کرنے والے، نعرے لگانے والے جو ہیں، وہ جو لبرلزم کا جو نعرے لگاتے ہیں وہ سوڈو لبرلزم ہے. یہ ہے حقیقی لبرلزم کہ عورت کو تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا ہے، اس کو جو ہے دولت اس کو اس کی اپنی اس کے جا, اس کے اس کے کنٹرول میں دے دی ہے، اس کے حصوں میں دے دی ہے، قانون عطا کر دی ہے، کوئی اسے حصے لینے کا مجاز نہیں ہے. یہ اس کو جو عورت نے، یہ امپاورمنٹ ہے، یہ عورت کو جو امپاورمنٹ کی ہے اس نے. پھر عورت پہ شادی کے اخراجات جو اس کے بعد کے بھی، یعنی اگر شادی ہوگی بھی تو عورت کوئی خرچ نہیں کرے گی، سارا خرچ جو ہے مرد کرے گا. جو ہے وہ جو گھر کا جو پورا ضروریات ہے وہ بھی جو ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو ہندوؤں سے مستعار لے کے سارا اپنی معاشرے ہندوؤں سے مستعار لے کے جہیز اور ساری چیزیں جو ہے کر لی. جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ پھر شادی کے بعد اس پہ عورت پہ اوپر کوئی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ تم کماؤ گی اور جو ہے لازمی طور پر جو ہے گھر کا خرچہ پورا کرو گی، ایسی کوئی نہیں ہے. عورت کو اپنے والدین کی طرف سے جو جائیداد ملے گی اس پر بھی شوہر کا کوئی قانونی اور شرعی حق نہیں ہے، وہ بھی خاص طور عورت کی جائیداد ہوگی. بہن کو باپ کے طریقے سے میں جو ملے گا اس پہ بھی بھائی بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہ ہے، تم جو ہے تمہیں باپ کی طرف سے یہ ملا ہے، اب گھر کے خرچے میں سے تم جو ہے شیئر کرو، یہ بھی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا. پھر مرد کے معاملات دیکھیں، اس کے اپوزٹ ہے، برعکس ہے. بالغ ہونے کے ساتھ ہی باپ کے ساتھ جو ہے مل کر خاندان کی کفالت کے لیے معاشی جدوجہد اسے کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے جو ہی یونیورسٹی اور کالج یا کہیں سے جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے فارغ ہوتا ہے تو ہر کوئی خاندان میں دیکھ رہا تھا اس کی جاب لگے گی بچے نوجوان کی، اور پھر یہ ماں باپ کا ہاتھ بٹائے گا اور خاندان کا جو ہے وہ کفالت کرے گا اور خاندان کی ذمہ داریاں. یہ تمام اسلامی معاشروں کے اندر یہی جو ہے رسم و رواج ہے، اور یہ اسلام کا کلچر ہے اور اسلام نے دیا ہے. پھر وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنتا ہے، اپنی بہنوں کی کفالت کرتا ہے، شادی کے بعد تاحیات اپنی بیوی اور بچوں کا ہر قسم کا خرچ اٹھاتا ہے. تاحیات، آپ جان لیں یہ بات کہ ہمیشہ پھر وہ کبھی بھی بیوی کی ذمہ داری نہ ہوگی کہ وہ بچوں کا خرچ اٹھائے، انلیس کہ دیر آر ایکسیپشن کہ شوہر فوت ہو گیا ہے تو پھر وہ اگر اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے تو وہ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ ایکسپشنز ہیں، رول جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا ہے. اچھا، ان ذمہ داریوں سے مرد نہ تو بھاگ سکتا ہے اور نہ انکار کر سکتا ہے، یا بھاگے گا یا انکار کرے گا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا اور گناہگار ہوگا. اچھا، یہ سب ذمہ داریاں وراثت سے حاصل کردہ رقم سے تو پوری نہیں ہو سکتی. اب جو یہ ذمہ داری مرد کرے گا، انلیس کہ وہ بندہ جو ہے کوئی بلینز جو ہے وہ انہیرنٹ کرے، ورنہ تو عام بندے کی، سب جو لوگوں کی بات ہے، کوئی بھی ہو تو یہ جو روزانہ کے اخراجات اور خاندان کی کفالت، تو یہ تو ظاہر ہے یہ اس ذمہ دار، تو اس کے لیے پھر اس کو جو ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے بغور دیکھیں تو عورت کا وراثت میں مقرر حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. یعنی فضل وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے استحقاق نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. یہ جو جتنا حصہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ جو ہے وہ فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے اس کی طرف سے، اور یہ احسان کی کیفیت ہے. یعنی احسان کی کیفیت، اس کو حصہ بندہ تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور احسان سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے. یہ جو ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ عورت کا ایسا آدھا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اچھا جچتا نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے، چونکہ وہ صرف اعتراض اسلام پہ براہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ خود جا کے تفصیلات نہیں پڑھتے، تو بلکہ اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں، آپ دیکھیں تھوڑی سی اور تفصیلات. اچھا، یہ جو میراث میں حصوں کی تعین ہے، یہ جنس کی بنیاد پہ کیا یہ نہیں کیا کہ اگر کہیں کہ جی مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا اور عورت کو زیادہ، یہ جنس کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک متوازن اور مستحکم اور معاشی عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے تقاضے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ حصہ وراثت جو ہے تقسیم کیا گیا ہے. مثلا معاشرے کے اندر جو ذمہ داریوں کا تناسب ہے, یہ جو کوانٹم اینڈ پروپورشن آف ریسپانسبلٹیز ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے اوپر جتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بیوی کی اور بیٹی کی اور بہن کی اور والدہ کی اور خاندان کی اور اپنے پیرنٹس کی, تو وہ ذمہ داریوں سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو نبھا سکے. یہ اس کی وجہ سے اس کا حصہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس کا گویا عورت کا حصہ وراثت میں جو ہے مرد سے نصف نہیں کیا گیا. یعنی یہ بات جان لیں, اس کو بڑی اچھی بات, یہ جو ہے اس بات پہ ذرا غور کریں کہ عورت کا حصہ مرد سے نصف نہیں کیا گیا. اصل میں مرد کا حق وراثت اس کی اضافی ذمہ داری کی وجہ سے بڑھا دیا گیا ہے. اس بات کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ عورت کا حصہ آدھا نہیں کیا گیا مرد سے, بلکہ عورت کا حصہ تو مقرر ہے, البتہ مرد کا حصہ تھوڑا سا جو بڑھا دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, تاکہ وہ ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کیا کر سکے. اور یوں یہ اگر اس کو جو مالی اس کو جو معاونت ملتی ہے, اس سے پھر مرد اور عورت کی معاشرتی سماجی عائلی ذمہ داری کی ادائیگیوں میں یہ مالی توازن قائم کر دیا گیا ہے معاشرے کے اندر. اور بلکہ بعض کئی دوسرے مواقع تو ایسے ہیں کہ عورت کا حصہ مرد کے حصے کے برابر ہو جاتا ہے, یا پھر کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جن میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات جو ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے, اور خاص طور پر اعتراض کرنے والوں کو تو بالکل ہی معلوم نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں آپ کہ مرد اور عورت کے مساوی حصے کی مثال یہ ہے کہ جب مرنے والے کے والدین زندہ ہوں اور اس نے متوفی جو متوفی ہوتا ہے, لفظ عام طور پر غلط و نام اسے متوفی کہا جاتا ہے, کہ اولاد بھی ہو, جب اس صاحب اولاد کی وراثت تقسیم ہوگی, متوفی کی تقسیم ہوگی وراثت, تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا. یہ جو ہے اس قانون میں اسی آیت میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. تو والدین میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا, ظاہر ہے دونوں کو, والد کو بھی والدہ کو, دونوں سے برابر ملے گا, ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ ملے گا, یہ برابر کی تقسیم ہے. ایک اور مثال دیکھیں, اگر ایک ایسا مرد یا عورت کی تقسیم کی جا رہی ہے جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ کوئی اولاد ہے, اور اس کی ماں طرف سے اس کا ایک بہن یا ایک بھائی ہے, یعنی اخیافی بھائی ہوتا ہے جو ماں شریک بھائی جو ہوتا ہے, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے برابر حصہ چھٹا حصہ ہے. یہ اگلی آیت کے اندر جو قانون بیان ہوا ہے, یہ قرآن قانون ہے, اس میں دونوں یہ جو ہے برابر کی مثال ہے. اچھا, اگر اسلام کے نظام وراثت میں یعنی یہ کہا جائے کہ محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت کا حصہ دو گنا ہوتا, یا عورت کا حصہ محض عورت ہونے کی وجہ سے نصف ہوتا, تو پھر ان تمام مقامات کے اندر جو ہے یہ عورت کو کم ملتا. یعنی یہ جو والدین میں سے میاں بیوی ہیں, ماں اور باپ ہیں, ان میں سے ایک کو جو ایک بٹا تین ملتا, ایک کو ایک بٹا چھ ملتا, لیکن یہاں پہ تو دونوں کو ایک بٹا چھ مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ جنس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے اسلام کیسے, بلکہ یہ عدل کی بنیاد پہ اور دوسرے جو ہے جو مصالحے ہیں ان کی بنیاد پہ. اچھا, آپ ایک اور مثال دیکھیں کہ عورت کا حصہ مرد سے بھی زیادہ ہے. اگر میت کے ورثہ میں سے اس کی بیٹی اور والدین ہیں, اور اس صورت میں بیٹی کو آدھا مال مل جائے گا, یعنی 50% اس کا ہو جائے گا, اور ماں کو کل مال کا ایک بڑا چھ حصہ ملے گا. ماں اور بیٹی ہیں, بیٹی کو آدھا ملے گا, ماں کو جو ایک بڑا چھ ملے گا, اور بقیہ جو ہے وہ باپ کو ملے گا. تو اس کی مثال یوں ہوئی کہ اگر 100 روپے ہے تو بیٹی کو 50 روپے ملیں گے, ماں کو 16.6 روپے ملیں گے, اور باپ کو 33.4 روپے ملیں گے. تو بیٹی کو تو 50% اس میں مل گیا. یہ دوسری مثال اس کی دیکھیں زیادہ ہونے کی. ایک عورت مال وراثت چھوڑ کر فوت ہوئی ہے, ورثہ سے بیٹی اور شوہر اور باپ ہیں. اب بیٹی کو آدھا 50% مل گیا, شوہر کو چوتھائی ملے گا, اور باپ کو باقی مانا ملے گا. تو اس کی مثال یوں ہی کہ اگر 100 روپے کل ہیں ترکے میں, تو بیٹی کو 50 روپے ملیں گے, شوہر کو 25 روپے ملیں گے, اور باپ کو 25 روپے ملیں گے. گویا ایک عورت کو دو مردوں کے برابر جو ہے حصہ مل رہا ہے, اس میں ڈبل ہو گیا اور عورت کا جو حصہ. تو دیکھیں یہ سچویشن کے اوپر ہے کہ کون کس وقت کیسی سچویشن میں ہے, اس کی بنیاد پہ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے کم تر مال حصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. عورت کو حصہ ملے مگر مرد کو نہ ملنے کی مثال بھی ہے, یعنی ایسی بھی ہے کہ عورت کو حصہ ملے گا مرد کو ملے گا ہی نہیں. اور اس کی یہ مثال ہے کہ اگر فوت ہونے کے والے کے ورثہ میں سے بیٹی بیٹیاں سگی بہنیں اگر وہ موجود ہوں, اور چچا جو علاتی چچا ہوتے ہیں, جو حقیقی جو یا خیافی ہوتے ہیں, جو ماں کی طرف سے ہوتے. اس صورت میں بیٹی بیٹیاں سگی بہنوں میں ہی کل مال تقسیم ہو جائے گا, اور چچا اور اخیافی بھائی سارے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے, وہ مرد ہیں لیکن ان کو جو ہے ملے گئی نہیں. تو اسلام کے نظام وراثت میں صورتحال خواہ کچھ بھی ہو, تین حیثیتوں میں تو جو ہے عورت کو ہر صورت میں حصہ ملے گا, چاہے کوئی بھی صورت ہو, وہ ہے بطور بیوی, بطور بیٹی اور بطور ماں. یہ کسی طرح یہ تین جو ہے رشتے ہیں عورت کے, یہ ان کو جو ہے وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ان تمام مختلف صورتوں میں عورت کی حیثیت کے حوالے سے اس کا حصہ بھی تبدیل ہو رہا ہے, لہذا اسلامی نظام وراثت میں تفصیلی طور پر عورت کی تمام حیثیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مناسب حصہ دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے مذاہب نے تو اس سلسلے سے بالکل محروم ہی کر دیا ہے. اب جو ہے یہ دوسری یہ تفصیل ہے اسی آیت کی جو باقی آیت ہے کہ اس میں لڑکیوں کی تفصیل بتائی گئی ہے. ہم بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ یہ بالکل سادہ سادہ ہے. اگر کسی شخص کی اولاد نرینہ نہ ہو, لڑکیاں لڑکیاں ہوں, تو لڑکیاں اگر ایک سے زائد ہیں تو یا دو سے زائد ہیں تو ان کی وراثت میں سے دو تہائی حصہ ملے گا, اور سب لڑکیاں اس میں برابر کی شریک ہوں گی, چاہے دو تین ہیں تو وہی حصہ جو ہے برابر میں تقسیم ہو جائے گا, باقی ایک تہائی جو ہے ورثہ میں میت والدین بیوی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا. اور قرآن کریم نے پھر دو لڑکیوں سے زیادہ کے بارے میں بھی یہی حکم جو ہے وہ دیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. اور اگر مرنے والے کی ایک لڑکی ہو تو پھر اس کو نصف ملے گا, جیسے ابھی ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کی وراثت میں حصہ ہے, پہلے اولاد کا تھا, اب جو ہے وہ والدین کا ہے, کہ والدین بھی اولاد کی طرح کمی بیشی کے ساتھ ہمیشہ وارث بنتے ہیں, ہمیشہ ان کو حصہ ملے گا. مرنے والے نے اگر ماں اور باپ دونوں زندہ چھوڑے تو ان کی وراثت کی تین صورتیں ہیں. اگر والدین بھی زندہ ہوں, ان کے ساتھ مرنے والوں کی اولاد بھی ہو, تو پھر ماں اور باپ میں سارے کچھ ایک بٹا چھ ملے گا, اور باقی جو وراثت ملے گی پھر دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگی. اور مرنے والے کے والدین تو ہوں لیکن اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ کوئی بہن بھائی ہو, تو اس صورت میں پھر ماں کو ایک بٹا تین اور باپ کو دو بٹا تین حصہ جو ہے ملے گا. تو یہ وہ صورتیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں جن کی تعداد دو ہو, یا دو بھائی ہوں یا دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, تمام صورتوں میں ماں کو ایک بٹا چھ ملے گا, اور کوئی وارث نہیں ہے تو پھر باپ پانچ بٹا چھ حصہ جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا, یعنی بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی میں اس کا حصہ جو کم ہو گیا. اس کو آپ جب تفصیلاً پھر پڑھیں گے, اس پہ مزید ایکسپلینیشن والی کوئی بات نہیں ہے, یہ سمپلی بالکل سادہ اپنے اردو الفاظ میں یہ جو قرآن کے جو ٹیکسٹ ہے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی گئی ہے. یہاں پہ یہ جو آباؤ کو ابناؤ کو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع, یہاں پہ تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ اصل میں یہ جو اگر انسان کے اوپر چھوڑا جاتا ہے اسے, تو انسان ہمیشہ اپنی ضرورت, اپنی منفعت, اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈنڈی مارتا, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان حصوں کے اندر کس کی منفعت کے اعتبار سے کون زیادہ ہے, ان کے اندر کیا حکمتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ دیے ہیں, اسے ان کو کبھی جو ہے یہ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرنا. تو میراث کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے, اس میں کسی عقل کو دخل دینے اور قیمی بیشی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص لوجک استعمال کرے کہ نہیں بھائی فلاں شخص تو بڑا جو ہے وہ ضرورت مند تھا, اس کے حساب سے تقسیم ہونی چاہیے تھی. نہیں, یہ اس پہ بہت زیادہ جھگڑے ہوتے اگر ضرورت کے حساب سے جو ہے وہ تقسیم ہوتی جو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر فرما کے جو فرمایا کہ یہ حصے بالکل اٹل اور مقرر ہیں, ان تبدیلی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ نے میراث کے جو اصول فرمایا ہیں ان کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اس کے اندر بہت حکمت ہے, اگر کوئی شخص اس کے اندر جو ہے وہ ان کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کرے گا تو نمبر ایک وہ اپنے علم و حکمت سے ان کو اپنے آپ کو محروم کرے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے لاگو کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو جو ہے وہ چیلنج کرے گا. تو یہ وہ بات ہے جو ارشاد فرمائی گئی ہے. اور آگے جو دوسری آیت ہے وہ فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا, اور تمہارے لیے ہے اس کا آدھا جو, ترک ازواجکم, جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے, ان لم یکن, اگر نہ ہو, لہن ولدن, ان کا کوئی بچہ, فان کان لہن ولدن, یعنی پہلی یہ بات مکمل ہو گئی کہ تمہارے لیے اس میں سے آدھا ہے جو تمہاری بیوی نے چھوڑا اگر ان کا کوئی بچہ نہ ہو. اب فرمایا کہ اگر ان کا کوئی بچہ ہو, فلکم الربع, تو تمہارا چوتھائی ہے, مما ترکنا, جو انہوں نے چھوڑا. یہ نون الفنا جو ترک, نون زبرنا ہے جو, یہ جو ہے وہ عورتوں سے, یہ فیمنین کا صیغہ ہے پلورل کا, جو انہوں عورتوں نے چھوڑا یعنی بیویوں نے. من بعد وصیت, وہی بات آ گئی ہے, دوبارہ دہرائیے کہ وصیت پوری کرنے کے بعد, یوصینا بہا, جو ان وصیت کی, اور دین, یا جو قرضہ پورا مکمل کرنے کے بعد قرضہ ادا کرنے کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے پھر اس میں سے چوتھائی حصہ مما ترکتم تم نے جو چھوڑا اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ وہی بات پھر آ گئی ہے کہ اگر ان میں تمہارا کوئی بچہ نہیں تمہارا نہ ہو تمہارا کوئی بچہ لیکن اگر تمہارا کوئی بچہ ہو پھر اپوزٹ پھر بھی اس کے جو کنورس ہے وہ بھی بتا دی گیا فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ یہ جیسے میں نے کہا کہ سدس اور سمون اور ربو یہ سارے آرڈینل نمبرز ہیں عربی کے تو جو ان پہ انشاءاللہ بعد میں آپ ان کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے ان پہ ایک سلائڈ مما ترک تم جو بھی تم نے چھوڑا مم بعد وصیت وہی بات پھر آ گئی ہے تو سنا بہا او دین کہ جو تم نے وصیت کی وہ پوری کرنے کے بعد او دین یا جو قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد اب ایک اگلی بات میں انکان رجلن پھر اگر کوئی ہو مرد یورث ہو وہ اس کا وارث ہو بنایا جایا جا رہا ہو کلالتن یعنی اس حالت میں کہ وہ کلالہ تھا کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو یعنی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ زندہ ہو تو پھر اس شخص کی وراثت کا بتایا او امراۃن یا کوئی ایسی عورت ہو لہو اخن اس کے ہوں بھائی او اختن یا اس کا ہو کوئی بہن فلے کل واحدن تو پھر ہر ایک کے لیے منہما سدس اور ان کا بیرون سے چھٹا حصہ فَإِن قَانُوا اور پھر اگر ہوں وہ لوگ اکثر من ذلك جو ہے اس سے زیادہ ہوں یعنی فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو پھر ان تو وہ شریک ہیں پھر ایک تہائی کے اندر من بعد وصیت وہی بات پھر آ گئی ہے وصیت پوری کرنے کے بعد یا جو قرض ہے وصیت کی گئی ہے وہ یا پھر جو قرض کی جو رقم ہے جو بھی دینا ہے وہ دینے کے بعد فرمایا پھر ایک بات اہم بتا دی گئی غیر مدارن غیر مدار غیر نہ جو چیز نہ ہو مدار ضرر والی نقصان والی نہ ہوتے ہوئے یعنی ایسی وصیت یا قرض یہ جو غیر مدارن جو ہے پچھلی بات سے جڑا ہوا ہے یوسا بہا اودین یعنی ایسی وصیت یا ایسا قرض جو نقصان دہ نہ ہو کن کے لیے نقصان دہ نہ ہو ظاہر وارثوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو جو وارث وراثت پانے والے مدار جو ہے یہ ضرر پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا ہے یعنی نہ تو وصیت نقصان پہنچانے والی ہے اور نہ دین قرض پہنچانے والا ہو تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی وصیت کوئی شخص ایسی وصیت کر جائے مثلا جس سے وارث کو نقصان پہنچ جائے کہے کہ میرے پاس یہ مال پڑا ہے یہ میری مال پڑا ہے اتنا لاکھ کروڑ جو پڑا ہے تو یہ فلاں شخص کا ہے کسی دوست کا ہے تو اس کو پہنچا دیا جائے اور اگر وہ ہو نہ تو ظاہر یہ کسی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی ایسی وصیت کر جائے جس سے پھر جو ہے وہ اس کے جو وارث ہیں ان کو جو ہے وہ حق سے محروم ہو جائے تو اس کی بڑی شدید ممانعت آئی ہے اس کو یہاں پہ اس کی بنیاد پہ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے وصیت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کا ایک معنی ہم نے حکم بھی پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وصیت کا معاملہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کس وراثت کے متعلق یہ جو ابھی سارے ارشاد فرمایا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت بردبار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کوئی ترجمہ پڑھ دوں
اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطیہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے
جزاک اللہ اب عزیز بھائیو اور بہنوں یہ جو ہے دوسرا حکم ہے, اس سے جو ہے وہ پورا تمام وراثت کے احکام جو ہے وہ مکمل ہو گئے. اس میں پہلے میاں بیوی کی میراث کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ انسانی رشتوں میں ظاہر ہے جو بڑی اہمیت کے حامل رشتے ہیں وہ چار رشتے ہیں, اور حقیقت میں قرابت داری کے یہ چار ستون ہیں. ان میں والدین, اولاد, شوہر اور بیوی, یہ جو ہے ان کو اصل کہا جاتا ہے. اصول, اصل کی جمع اصول ہے, جڑیں جن سے مراد ہوتا ہے, یہ اصول کے رشتے ہیں. اور اولاد اور والدین کے احکام کا میراث کا ذکر تو پچھلی آیت میں ہو گیا تھا, اب میاں بیوی کے حقوق کی جو ہے میراث کے احکام کی بات کی گئی ہے. اگر بیوی پہلے فوت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو چھوڑ کے مری ہے اس میں سے شوہر کو نصف ملے گا اور باقی نصف مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا. اگر جو ہے مرنے والی نے, بیوی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجود جو شوہر ہے اس کو جو ہے وہ مرحومہ کے مال سے جو ہے 1/4 ملے گا اور باقی 3/4 ورثہ میں سے تقسیم ہو جائے گا. اگر شوہر پہلے فوت ہو گیا ہے, اس کی بیوی ہے یا بہت سی بیوی ہیں تو اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ کی جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ بیوی ہیں جو ہے وہ ہوگا. اگر زیادہ بیوی ہیں تو سب کو وہی حصہ سب میں برابر تقسیم ہوگا. شوہر کے مرنے کے بعد کی صورت میں جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے یا نہیں, یعنی قرض کی بات تو مسلسل کی گئی ہے, تو وہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو مہر ادا کیا ہے کہ نہیں. اور کیونکہ مہر بھی بیوی کے ذمہ, یعنی شوہر کے ذمہ بیوی کا ایک قرض ہے, اور اگر اس نے مہر ادا نہیں کیا تو پھر یہ جو ہے مہر بھی پہلے, سب سے پہلے جو ہے مہر ادا کیا جائے گا, یعنی قرض اتارا جائے گا اور پھر جو ہے اس کے حصے تقسیم کیا جائے گا. پھر کلالہ کی میراث کے بارے میں آیا کہ وہ شخص جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع, یعنی جس کے نہ جو ہے وہ ماں باپ ہوں اور نہ اس کے جو ہے وہ بچے ہوں, اور نہ فروع مطلب ہے کہ دوسرے جو باقی رشتے ہیں اس کے باپ دادا کے وہ ہوں, یعنی نہ اس کے باپ دادا ہو نہ اس کی اولاد ہو, البتہ اس کے بھائی یا بہن ہوں. لیکن یہ بھی مفسرین کے اجماع ہے کہ یہ اخیافی جو ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں وہ مراد ہے. ماں شریک مراد کہ ان کی ماں تو جو ہے وہ سے ایک ہے لیکن باپ ان کے مختلف ہیں, اس سے وہ جو ماں شریک بہن جو بھائی کہلاتے ہیں. تو اس صورت میں پھر مرنے والے تو کسی ایسے مرنے والے کا جو بھائی ہو, یعنی یہ خیافی بھائی, تو اس کو 1/6 ملے گا, اور بھائی نہیں ہے تو بہن کو 1/6 ملے گا. اور پھر اگر بھائی ایک سے زیادہ ہوں, مثلا ایک بھائی ہو ایک بہن ہو یا دو بھائی دو بہن ہوں, تو سب مرنے والوں کے کل مال کا جو 1/3 حصے میں سب شریک ہوں گے. تو یہاں بھی وہی تک سے رکھی گئی قرض کی ادائیگی اور وصیت کہا گیا ہے. اور یہاں پہ فرمایا غیر مدارن جو فرمایا کہ یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت, یعنی جس کا جو حصہ ہے اس کو پورا پہنچا دیا جائے, کسی کے حق نہ مارا جائے, کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ جو ہے لازمی طور پر یہ جو ایک کام ہے جو کرنا ہے, اور اگر جو ایسا نہیں کرے گا, کسی نے ایسا کیا تو گناہ کبیرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے, یعنی جنت میں جانے والے کام جو لے جانے والے وہ کرتا رہتا ہے, مگر مرتے وقت وصیت میں ذرا رسانی کر کے وہ اپنی زندگی کو ایک ایسے عمل پر ختم کر دیتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتی ہے. اللہ یعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے کہ وصیت اتنی اہم چیز ہے. ہم انشاءاللہ آگے جو اضافی مواد کے اندر جو وصیت کے آداب اور وصیت کے احکامات ہیں ان کے اوپر بھی تفصیل آپ کو سامان جو ہے اس میں مجسم مٹیریل اویلیبل ہوگا, وہ انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو کسی کا کوئی حق چاہے تھوڑا سا بھی ہو, آپ کو پتا ہے کہ وراثت چاہے ایک دینار بھی ہو تو وہ دینار بھی جو ہے لازمی طور پہ جو ہے وہ تقسیم ہوگی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ یعنی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی کسی کا مارا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قابل محاسبہ ہوگا, اس کا حساب جو ہے لیا جائے گا. تو کسی صورت کے اندر بھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. عزیز بھائیو یہ آج کا سبق تھا جو اضافی مواد کے اندر بہت سارا لٹریچر جو ہے اس میں موجود ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ قرض اور دین کے جو فرق ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے. پھر مختلف حیثیتوں سے وراثت کے عورت یعنی وراثت میں عورت کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ حصوں کی تفصیل ہے, اور پھر قانون وراثت کی چند اہم اصطلاحات ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے, اور اس کے بعد پھر قانون اسلامی وراثت کے چند استثناءات ہیں ایکسیپشنز ہیں وہ ایکسیپشنز بھی آپ دیکھ سکیں گے. پھر وصیت کے آداب اور احکامات ہیں یہ آپ دیکھ سکیں گے, قرض کے آداب اور احکامات ہیں یہ آپ دیکھ سکیں گے. پھر آرڈینل نمبرز جو آج ہم نے جو پڑھے ہیں قرآن کے اندر جو یوز ہوتے ہیں, آرڈینل نمبرز جو ہوتے ہیں جیسے خلوص اور خمس سے, تو یہ حصے بھی آپ جو ہے یہ فریکشنز کیسے ہیں, تو یہ فریکشنز کیسے قرآن میں کس طرح جو مذکور ہوئے یہ بھی آپ پہچان سکیں گے. تو یہ بہت سارے مواد ہے اس کا جو ہے اس قرآن کے دو آیات ہیں. قرآن کی بڑی پروفاؤنڈ بہت زیادہ اہمیت والی اور قرآن کا ایک بڑا وصیت کے اوپر آپ ایک کلائمیکس اور آپ کہہ لیں کہ ذروۃ السلام ہے اور جو ہے اس بہترین قرآن کا مقام ہے جس کے اندر وراثت کے احکام اور پورا لا آف انہیریٹنس بیان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری پھر بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ سارا مواد جو اطراف کا مواد ہے, جو ہوریزنٹل ٹاپکس ہیں وہ جو اس میں آتے ہیں, وہ ہم ظاہر ہے اس سبق میں کور دوران لیکچر یا دوران سبق جو ہے کور نہیں کر سکتے ان کی بہت, تو وہ چونکہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے لہٰذا اب اس کو ہم اضافی مواد ریفرنس مٹیریل میں ڈالتے ہیں. تو جب یہ سلائڈس اپلوڈ ہو جاتی ہیں دو تین دن بعد تو آپ ضرور ری وزٹ کریں, آپ ان کو جو اچھی طرح جانیں اور اس طریقے سے آپ کسی قرآن کے ایک ٹاپک کو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے تمام محاسن اور اسپیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ جان سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیراً.